معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
محمد بلوچستان سے۔
کیوں آئے اتنی دور سے؟
ایک ماہ فیضان قرآن و حدیث کا کورس کرنے کے لیے۔
دنیاوی کورسز یا کمپیوٹر کورسز کوئی بھی ہم کرتے ہیں تو اس کی فیس ادا کرتے ہیں، آپ بلوچستان سے اتنی دور کا سفر کیا ہے، دعوت اسلامی نے کتنی فیس آپ سے لی؟
کچھ بھی نہیں لی، بالکل فری میں، کھانا پینا سب کچھ فری ہے، یہاں تک کہ چائے ناشتہ وغیرہ سب کچھ فری میں دے رہے ہیں۔
کتنے دن ہو گئے ہیں، کیسے گزرے؟
میرے خیال میں 19 دن ہو گئے ہیں، ابھی 11 دن باقی رہتے ہیں۔
وقت تو گزر رہا ہے، کس انداز میں گزر؟
بہت اچھا ماشاء اللہ، یہاں پہ جو آ کے ہم کو برکتیں ملی، اور ہمارا جو نماز قرآن پڑھتے تھے نا، اس میں ایک ایک لفظ کا غلطی ہوتا تھا، ابھی ماشاءاللہ سب صحیح ہو رہا ہے، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔
میرا الحمدللہ آگے قاعدہ ناظرہ کورس کا ارادہ ہے، اس کے بعد مدرس کورس بھی کروں گا انشاءاللہ۔
دین متین کی خدمت دعوت اسلامی جو کر رہی ہے نا، وہ وی وی آئی پی کر رہی ہے۔
دعوت اسلامی ہر لحاظ سے خدمت کر رہی ہے، دینی اور دنیاوی۔
ہم کیا، ہماری نسلیں آئیں گی نا، وہ بھی دعوت اسلامی کا شکریہ ادا نہ کر پائے گی۔
ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ باپا فرماتے ہیں نا، اس میں بہت ساری بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں، باریک باریک ایسے سوال جواب ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں لیکن ہم پوچھتے وقت بھول جاتے ہیں نا، تو یہاں آ کے ماشاء اللہ ہر اس بات کا جواب ہمیں ملتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں خیالات ہوتے ہیں۔ اسلامک بکس میں پڑھتے ہیں، کافی اردو مشکل ہوتی ہے، لیکن باپا ماشاء اللہ سے بہت آسان الفاظ میں اور بار بار دہراتے بھی ہیں نا، تو ماشاء اللہ بہت آسانی سے سب سمجھ بھی آ جاتا ہے۔
میں نے جو آج نئی چیز دیکھی ہے وہ امیر علیہ سنت کا مدینہ شریف جانا، اور پھر وہاں سے رخصتی کے مناظر، پھر صرف توجہ صرف عبادت کے اوپر، تو یہ چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ صرف فوکس عبادت ہے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے مل رہا ہے یا میری واہ واہ ہو یا میرا رش لگاؤں، اس چیز کو انہوں نے بالکل بلائے طاق رکھا، اور ان کا فوکس جو تھا وہ بس طواف تھا اور مدینہ شریف کی حاضری فل توجہ سے دینا تھا۔ اور پھر کبھی ہمارا جانا ہوا تو ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے بس عبادت کی ذہن ہو اور بس دکھاوے کا ذہن نہ ہو۔
ملا سنو تو رو رہے تھے، رونا بھی چاہیے مدینے کے غم میں، مدینے کی محبت،
یہ تو قدرتی ایک سسٹم بن جاتا ہے، قدرتی انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے رونا بھی ہے یا نہیں رونا، یہ پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا، یہ قدرتی لیو ان لائف ہو جاتا ہے۔
جو رکت تاری ہوتی ہے، سوز و گداز ہوتا ہے، اور جدائی کے وقت جو وہ جس طرح التجا کر رہے تھے سرکار سے اور اللہ حافظ کہہ رہے تھے، تو ماشاءاللہ بڑا دیکھ کے ہمارا بھی دل جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو گیا، تو کاش اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی تڑپ عطا فرمائے۔
ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول، ہمارا تو خالی بس دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کہ ہمیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔
اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم سے، امیر اہل سنت سے اور پوری دعوت اسلامی سے راضی رہے، آمین۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، اگر نہیں کی تھی تو کھا پی نہیں سکتے، تو ابھی کر لیں اعتکاف کی نیت کر کے، اب بھلے افطار کر لیں، کھانا پینا کر لیں۔ تاہم یہ یاد رہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور اس کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں، ضرورت ہے تو سو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے جمعہ دل اولا کی آج دوسری رات ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تو عثمان غنی حضرت صاحب نے زمادہ سوال لے کہ فضول کارونو نا زان سنگ اخلاص کو،
فضولیات کے تعلق سے بھی پشتوں میں سوال ہوا۔ تو نواسا رسول جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے جو اسے نفع نہ دے، لا یعنی چیز جو ہو اس کو چھوڑ دے۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 3 پیج نمبر 259 حدیث نمبر 1737۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ان احادیث میں سے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، حوالہ مرقات جلد 8 پیج نمبر 885۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی کامل مسلمان کمپلیٹ مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام یعنی بات کرے جو اسے یا دنیا میں مفید یعنی فائدہ مند ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، ان دو کلموں، ان دو لفظوں میں دونوں جہان کی بھلائی وابستہ ہے۔ ایک بزرگ کسی محل پر گزرے، مالک سے پوچھا کہ تُو نے مکان کب بنایا ہے؟ فوراً بولے کہ میں نے یہ کلام بے فائدہ کیا، یہ بات میں نے بے فائدہ کی، اس کے کفارے میں 1 سال روزے رکھے۔ انہیں ہمارے ہاں جو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے کے لیے، وہ کتنے کے لیے، کون سا یہ ماڈل، کون سا ہے گاڑی کا، مکان کتنے کا لیا، کرایہ کتنا ہے، انہیں بلا ضرورت پوچھتے ہیں۔ ضرورت ہو تو پوچھنا الگ چیز ہے، بلا ضرورت بس پوچھنے ہی خاطر پوچھتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہو، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فضول باتیں ہمارے بہت کی جاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوبارہ لے کے ہمارے اکابرین جو تھے بزرگان دین، تو یہ کتنا بچتے تھے، آپ نے دیکھا نا کہ ایک فضول بات کر لی کہ یہ مکان کب بنایا، تو انہوں نے پھر اپنے لیے سزا مقرر کی کہ 1 سال اب نفل روزے رکھنے، اور انہوں نے نفل روزے رکھے 1 سال تک۔ مفتی احمد یار خان صاحب مزید لکھتے ہیں، اپنے نفس کا حساب کرو تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ آج کل امامہ شریف باندھا جاتا ہے، تو کئی گنبد کی نما کٹ ڈال کے امامہ شریف بناتے ہیں اور کئی گلائی میں باندھ دیتے ہیں، تو کس طرح باندھنا سنت مبارکہ ہے؟ آپ سے عرض ہے کہ میری اور میرے والدین اور میرے دوستوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں اور بے حساب جنت میں داخلے کی دعا کر۔
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. فتح رضویہ شریف میں گنبد نما امامہ سنت لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ نے نیک عمل نمبر 9 دیا ہے کہ آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں. آپ جانتے ہیں فی زمانہ کہاں کہاں عورتیں نہیں ہیں، جہاں جائیں وہاں عورتیں. آنکھوں کو گناہوں سے کیسے بچائیں، کیا کریں؟
اللہ پاک حفاظت فرمائے. جذبہ صحیح ہونا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کا، گناہوں سے بچنے کا. اب یہ کہ جو نظر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی گئی تو وہ نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے. اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے. جیسا کہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں. آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھپے، نہ محرم عورت کو دیکھنا، اور ممنوعات جن کو شریعت نے منع فرما دیا ہے ان پر نظر ڈالنا ہے. اور سینوں میں چھپی چیز سے مراد عورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا ہے. یہ سب چیزیں اگرچہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو لیکن انہیں اللہ تعالی جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس مبارک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت ان کے پاس سے گزرتی ہے، وہ آدمی دوسرے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور جب لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی اس کے دل پر مطلع ہے، خبردار ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے. حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب النکاح. تمہارے لیے کہ اللہ پاک دلوں کا حال جانتا ہے، اگر کوئی چوری چھپے بھی کسی عورت کو یا امرد کو بری نیت سے دیکھتا ہے، عورت کو تو دیکھنا ہی منع ہے غیر عورت کو. امرد کے لیے یہ ہے کہ اگر خرابی ہے نیت میں یا کوئی سی گندی لذت ہے تو اس کو بھی اب نہیں دیکھ سکتا. تو کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو سمجھ پڑے یا نہ پڑے، اللہ پاک کو سب پتا ہے، اور جزا و سزا کا مالک اللہ ہے، ثواب بھی اس نے عطا کرنا ہے اور گناہ بھی ہوا تو سزا بھی اسی کی طرف سے ہوگی. اس لیے اللہ پاک سے ڈر کر ان چیزوں سے بچے. حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر چھوٹے بچے نے کھانا مانگا اور ہم نے اسے پلیٹ میں اس کے دے دیا، اگر اس نے اس کھانے کو چھوڑ دیا پلیٹ میں تو یہ اس کی ملکیت ہے، اور اگر وہ سالن بچ گیا تو اس کا کیا کیا جائے، شرعی حوالے سے اس کا کیا کیا جائے؟
گھروں میں جو کھانا دیا جاتا ہے نا، وہ جتنا کھائے اتنا مالک ہوتا ہے، بڑے بھی چھوڑ دیتے ہیں بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو جتنا کھایا اتنا مالک، چھوڑ دیا. اس طرح کہیں مہمان ہوئے تو کھانا کھایا، جتنا کھایا ٹھیک ہے چھوڑ دیا. ہاں ہوٹل سے کھانا خرید کر کسی نے پلیٹ لی تو ہوٹل میں لیمیٹڈ کھانا، اور جو پلیٹ دی جاتی ہے اس پلیٹ میں جو کچھ کھانا یا سالن ہے وہ جس نے لیا ہے، ظاہر اس نے خریدا ہے، اس نے پیمنٹ کرنی ہے، تو یہ البتہ اس کا مالک ہے، چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو. بچے نے خریدا تو ظاہر ہے کہ بچہ اب یہ بچے کا ہے، جو بچ گیا وہ بھی بچے ہی کا ہے. لیکن اب یہ کہ اس طرح کا بچہ ہوا چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، بچہ بھی اگر کوئی نابالغ ہے سمجھدار وہ کھائے گا تو وہ عام طور پہ لیتے نہیں ہیں. تو لینا کہیں کہیں کوئی لے بھی لیتا ہے لیکن جنرلی لیتے نہیں ہے, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اب کوئی چیز ایسی ہے کہ بچے نے کھائی, اب وہ چھوڑ دی, اس نے پھینک دی, اور اب وہ اس کی قیمت بھی کوئی نہیں بنتی. اب جو بچ گیا کھانا وہ مفت بھی کوئی نہیں کھاتا تو بکے گا کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہ ہم بچوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں, اگر ان میں کوئی سید بچہ آ جائے اور اس کو دو چیزیں دے دی جائیں تو اس سے دوسرے بچوں کی حق تلفی تو نہ ہوگی, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے گا.
اگر چیزیں آپ کی ہیں آپ تقسیم کر رہے ہیں, آپ کسی کو ایک دیں, کسی کو دو دیں, کسی کو بارہ دے دیں, آپ مالک ہیں, اس میں حق تلفی کی ہو جائے گی؟ تو کسی بچے کی چیز آپ نے اس کو دے دی, بچہ ایسا ہے کہ اس کا قبضہ ثابت ہو گیا, اب اس بچے نے لے لی کہ میں سید کو دے دوں کر کے, تو اب حق تلفی ہوگی.
اچھا بچوں میں اس طرح چیز بانٹتے وقت ظاہر ہے کہ جب بچوں کے سامنے ایک کو دو اور سب کو ایک ایک ملے گا تو بچوں کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ ہم کو دو کیوں نہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید ہیں اور مطلب یوں کر کے بچوں کی عقل کے مطابق تو ان کو یوں دو دینا چاہیے, کیونکہ جو برا لگنے کے لیے کم از کم اس میں اتنا تو شعور ہوگا کہ اس کو ایک ملا میرے کو اس کو دو ملے, تو بچوں کے ذہنوں میں سید سادات آل رسول کوئی بھی ان کے بچوں کی سوچ کے مطابق کوئی سا جملہ کہہ دیا جائے تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی ایک عظمت پیدا ہو کہ سید سادات ہیں تو آپس میں, کیونکہ ان کا ہوگا یا ہم کو دو کیوں نہیں.
تو بڑوں میں بھی سب کو تھوڑی پتا ہوتا ہے,
آپ آپ کو دیکھا ہے نہیں, آپ کو تو دیکھا ہے نا کہ آپ بڑوں میں بھی جب بانٹتے ہیں تو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ سید ان کو میں دو دوں گا.
وہ کبھی نہیں بھی کہتا ہوں گا, یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب ہے میں مالک ہوں اس چیز کا تب کسی کو دو دوں کسی کو دس دوں. البتہ یہ کہ بچوں کی خصوصاً دل جو ہی اسی میں ہوگی کہ بچے کو بھی بتا دیا جائے, لیکن بچے بازو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ سید کیا اور غیر سید کیا. ایسی نوبتیں کم ہی آتی ہوں گی لیکن وارل ہے تو صحیح. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر بچے ہی تھوڑے تھوڑے ہیں تو سب کو ڈبل ڈبل دے دیا جائے کہ بھائی سید کا صدقہ سب کو ڈبل, تو یوں پھر کسی کو کسی سے گلا شکوا نہیں رہے گا. پھر آپ بولو کہ سید کو چوبل دینا چاہیے, پھر دوسروں کا ڈبل دینا ہے نا. سید ہوا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا استخارہ ہر شخص کر سکتا ہے یا نہیں, اگر کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیں.
جس کو استخارہ کرنا آتا ہے وہ کر سکتا ہے. استخارہ حدیث پاک کے استخارے جو ہے نا, یہ تو اپنے مدنی پنچ سورے میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اس کی عربی میں دعا بھی لکھی ہوئی ہے. باقی جو چھوٹے موٹے استخارے دوسرے بھی ہیں جو بعض بزرگوں سے بھی منقول ہیں, تو اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. تو اب یہاں استخارہ مدنی چینل پر سکھانا تو مشکل ہے, یہ اپنی مجلس سے تعویذات جو ہے وہ جن کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کی باقاعدہ اس کی تربیت کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آیا تھا کہ چھٹی والے دن کیا کرنا چاہیے؟
دنیاوی کاموں کی چھٹی کر دے اور کیا, اور عبادت میں دل لگائے کہ چلو کوئی موقع ملا ہے تو چھٹی ہے, کوئی زیادہ درود شریف پڑھ لوں, زیادہ نفلیں پڑھ لوں. قضا عمری اگر ہے کسی پر تو وہ قضا عمری اور بڑھا دے, اپنی فائدہ اٹھائے اس سے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمان جو ہے تو مسلمان ہے, چھٹی کے دن بھی وہ مسلمان ہے, چھٹی نہیں تھی تب بھی مسلمان تھا, رات کو بھی مسلمان ہے, دن کو بھی مسلمان ہے, جہاں جائے وہاں مسلمان ہے. اس کو تو وہی کام کرنے جس میں اس کا رب راضی ہو. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو بھی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور حدیث پاک جو ہے اس میں ایک حدیث پاک کا یہ حصہ بھی ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. تو فرصت میں آخرت میں کام آنے والے بندہ کام کرے, نہ کہ ادھر ادھر وقت برباد کرے اور پھر آخرت میں ہاتھ ملتا رہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جیسے چھٹی والے دن دعوت اسلامی کے تحت بھی جو تعطیل اعتکاف اور علاقے دورے کی ترکیب بنتی ہے, اور کل تو کراچی میں چھٹی بھی ہے اور اورنگی ٹاؤن میں اجتماع بھی ہے, نگران شورا کا سنت وبرا بیان بھی ہوگا, تو یوں بھی اگر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنی مصروفیت رکھی جائے اور کل اگر اورنگی ٹاؤن میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
ماشاءاللہ کل رات کو ہوگا نا اجتماع؟
جی کل رات کو 8:30 بجے. جی
ماشاءاللہ.
بیان 9:15 بجے.
جی جی سبحان اللہ. چھٹی سے فرصت سے آدمی فائدہ اٹھا کر بس آخرت میں کام آنے والے کام لے لے تو ماشاءاللہ. چھٹی اعتکاف بھی ہوتا ہے اپنا یوم تعطیل اعتکاف, تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور عاشقان رسول کی صحبت ملے گی, دین سیکھنے کو ملے گا, نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا. ادھر ادھر کھیل کود میں بھی وقت گزر ہی جائے گا لیکن آخرت کا فائدہ بلکہ نقصان کا اندیشہ زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ بھی ہے کہ کچھ چھوٹے بچے بات بات پر ضد کرتے ہیں تو بسا اوقات والدین انہیں جھڑکتے بھی ہیں اور ہلکی پھلکی کوئی تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ضد کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
یعنی یہ سوال میں ہلکی پھلکی تھپڑ رسید کرنے کی تو اجازت اپنے طور پر لے ہی لی, اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا ڈھونڈنا چاہیے, یہ سننا چاہتے ہیں. یہ پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ انسان ہو یا جانور, اس کو چہرے یا سر پر مارنا یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. یہ تھپڑ دار چہرے پر ہی لگتی ہے. یہ تھپڑ ہمارے بہت مشہور ہے لیکن یہ مارنی نہیں چاہیے. سمجھ میں یہی آتا ہے ظاہر کہ یہ پورا چہرہ ہی ہے. اور مارنا تو مارا لے کے مارا نہ جائے. اب وہ ہلکی پھلکی کیسی ہلکی پھلکی, اس کا معیار کون مقرر کرے گا کہ ہلکی پھلکی کس کو بولتے ہیں؟ تو وہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے ہی ضرورتن, وہ بھی ضرورتن کام چلائے. اور اس میں بھی جھوٹ نہ بولے, جھوٹ بہت چل رہا ہوتا ہے دھمکی میں, اس میں اس میں جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ بول دیتے ہیں. اور بات بات میں بھی ڈانٹنا یہ بھی مطلب بچے کو دلیر کر دیتا ہے, یعنی وہ عادی ہو جاتا ہے سننے کا, پھر اس کو اثر نہیں پڑتا ڈانٹ ٹپٹ کا, یہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ جرابے پہننے سے نماز ہو جائے گی اور نماز میں سجدے میں جائیں تو چادر کا ایک کونا نیچے آ جاتا ہے اور جب سجدے سے اٹھے تو پھر چادر کو صحیح کرتے ہیں, اس طرح بار بار کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ چادر کس طرح لی جائے یہ بھی ارشاد فرما دے اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
اللہ اللہ, غالباً سوال میں دو حصے تھے, ایک تو چادر کا اور
جرابے پہن کر نماز پڑھ سکتے؟ موزے
جی جرابیں، موزے، ہاں یہ تو نماز ہو جاتی اس میں، جبکہ اتنے نرم ہو کہ اس کے سجدے کیے سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ جو ہیں وہ لگ سکتے ہوں. تو موزے تو نرم ہی ہوتے ہیں اور جو سخت ہوتے ہیں وہ موزے نہیں کہلاتے غالباً، وہ جوتے کہلاتے ہیں. اور چادر جیسے ابھی میں نے جو یہ لی ہے نا چادر، اس طرح اگر چادر ہو تو نماز پڑھیں تو نماز مقرہ تحریمی ہو جائے گی، تو اس لیے وہ جب نماز پڑھے تو اس کو اس طرح اگر کر لیا نا، ایک کونا ادھر ڈال لیا، تو اب مقرو نہیں ہوگی نماز، اب صحیح ہے. تو یہ چادر میں یہ خیال رکھنا ہے. اب وہ بار بار ہٹانا اور یہ کرنا، تو اس میں کھجانے کا تو لکھا ہوا ہے کہ ایک رکن میں تین سے کم بار کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا. اگر تین بار جیسے کہ یہ قیام میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، ابھی ہاتھ سے کھجایا یہاں، بھلے انگلیوں کو چند بار حرکت دی، ایک ہی بار کہلائے گا. اب واپس رکھ دیا، پھر دوبارہ کھجایا، واپس رکھ دیا. اب اگر قیام کے اندر ہی تیسری بار کھجانے کے لیے اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب رکو میں چلے گئے تو پھر تین سے کم کی اجازت ہو جائے گی. ایک رکن میں تین سے کم بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے نماز میں. اب یہ کہ چادر کا بھی کیا اسی پر قیاس کریں گے، اب وہ چادر کس طرح سیٹ کی، بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا نا کہ چادر اس طرح سیٹ کر رہا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے نماز میں ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا کرتا تو ایک ہی بار میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ عمل اگر عمل کثیر پایا گیا تو، ورنہ خالی اشارے سے یوں کر دیا جیسے، کہ تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں ہے، جب ہی تو اس نے اس انداز میں کیا ہے.
اور بظاہر جو ان کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے چادر آ جاتی ہے نیچے اور پھر اٹھتے ہوئے سے ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یوں ایک رکن میں ایک سے زیادہ استعمال کا بھی نہیں ہے، بس یہ احتیاط کرنا ہوگی جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل قلیل کے ذریعے ہو، عمل کثیر کے ذریعے نہ ہو.
اور اگر وہ چادر اس طرح کھل گئی کہ وہ سدل پایا گیا، جیسے یہ میری چادر ہے اور سجدے میں اس طرح ہو گئی اور ایک رکن کی مقدار وہ رہی اس طرح، تو پھر کراہت
بالکل آئے گی، کراہت اس میں
ہے نا، نماز مقرہ تحریمی میں ہو جائے گی پھر.
بالکل ابتدا میں ہی اس کی احتیاط برتنا ہوگی کہ اس انداز میں چادر لیں نا، یا پوری احتیاط کے ساتھ اسے لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بڑی الجھن رہتی اس بات کی کہ مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک برے خاتمے کا مطلب خوف رہتا ہے کہ بس یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے، اور بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، موت آقا کے قدموں میں آئے اور قبر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، نہ اندھیرا ہو، نہ قبر میں گھبراہٹ ہو، بالکل مدینہ مدینہ ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے، کہیں سے مطلب اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے، نہ پوچھ گچھ کرے، مطلب یہ بڑی ٹینشن رہتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
یہ ٹینشن جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سب بھی کو ڈرنا چاہیے. اگر گارنٹی ہی مل گئی کہ تو بس اب سیدھا جنت میں جائے گا تو پھر تو وہ بات بنے گی نہیں نا. یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام یقینی طور پر معصوم ہیں کہ یہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، فرشتے معصوم ہیں کہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، ورنہ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ گناہوں کا صدور ہو ہی جاتا ہے. دوبارہ لے کے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے. برے خاتمے کا خوف تو تھا، وہ تو بزرگان دین کی زندگیوں کا حصہ تھا، اور یہ ایک ایسی لگام ہے کہ انسان اس سے گناہوں سے بچتا ہے اور خوف خدا اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر برے خاتمے کا خوف جتنا بڑھے گا اتنا خوف خدا بڑھے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جھکے گا کہ یا اللہ بس تو ہی میرا ایمان بچانے والا ہے، تو ہی میرا ایمان بچا لے. تو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے.
اس میں میں تمام عاشقان رسول کو یہ مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے شروع کی جو صفحات ہیں جس کو مقدمہ کہتے ہیں ابتدائی طور پر کتاب کے تعلق سے، اس میں ایمان کی حفاظت کے تعلق سے اور ایمان ضائع ہو جانے کے تعلق سے جو کچھ اس میں آیات، روایات، حکایات، مدنی پھول، نصیحت جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، تو پڑھنے سے ایک تو خوف خدا اور ایمان کی سلامتی کی سوچ اور اس طرح کی انشاءاللہ بہت ساری مفید باتیں وہاں پر ملیں گی۔ تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب لے لیں، اس کے شروع کے یہ ابتدائی صفحات ہیں، چند آپ ایک دو پانچ دس صفحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موقع مضمون وہاں پر مل جائے گا، اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے کتاب آخر تک پڑھنے کا بھی جذبہ ملے گا اللہ نے چاہ تو۔
میرے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے، فرمایا جس شخص کی کشتی یعنی بوٹ دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتا تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی کہ بے حد پریشان کن۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک اتنی زبردست مثال دی خوف خدا کی کہ مطلب کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت حال کیسی ہے، ہمارا تو بولا ہے میں ویل سیٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت اچھا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہ جواب ہوتا ہے اللہ کی حمد بھی نہیں یاد رہتی کہ الحمدللہ بندہ کہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک فرسٹ کلاس، حالانکہ فرسٹ کلاس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کو کوئی ایسا انسان دنیا میں کہاں سے لائیں گے آپ جو ہر طرح سے ٹینشن فری ہو اور جس کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو، کچھ بھی پریشانی نہ ہو، کچھ بھی بیماری نہ ہو، کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ، لیکن بولتے ہیں فرسٹ کلاس۔ تو یہ ہمارے جوابات ہوتے ہیں جو بعضوں کا جھوٹ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا، نے مثال دی کہ جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان یعنی بیچوں بیچ جا کے ٹوٹ جائے اور ہر شخص اس کو لے کھاتا تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ ارے وہ تو پریشان ہوگا۔ تو فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں اسی طرح پریشان۔ ایک بار آپ ایسے اداس ہوئے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسے رنجیدہ ہوئے، اداس ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی ہی نہیں آئی، لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہو اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہو۔ آپ سے اس بے چینی کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لائق رہتا ہے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ بس آپ فرماتے بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ حوالہ کیمیا سعادت رکن چارم منجیات فصل اسباب سوئے خاتمہ برے خاتمے کا خوف، یہ مطلب بزرگوں کا حال تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت مولا علی کے شاگرد تھے اور تابعی بزرگ، اور بہت بڑے تابعی بزرگ تھے۔ ان کا حال یہ تھا تو ہمارا حال کیسا؟ ہمارا بالکل الٹا، ہم لوگ بالکل بے خوف اور نڈر ہیں، جیسے پرواہ ہی نہیں ہے، بس وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس چھٹے پڑے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک اپنا حقیقی خوف ہم سب کو نصیب کرے۔
محشر بنا ہوتا کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و محشر کا سب
امیر اہل سنت سے حسد کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو کر میرے پاس آ جائے تو یہ حسد ہے، اور اگر یہ خواہش رکھے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو کر میرے کسی فلاں عزیز کے پاس چلے جائے تو کیا یہ بھی حسد ہے؟
حسد کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ فلاں کی نعمت اس سے چھن کر ختم ہو کر مجھے مل جائے، ایک تعریف یہ کہ صرف اتنا ہی ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس کے پاس وہ نعمت ختم ہو جائے، تو یہ بھی حسد ہے. اب یہ کہ اس کے ختم ہونے کی تو تمنا پائی گئی کہ اس سے ختم ہو کر دوسرے کو مل جائے، اب حسد کی تعریف میں یہ الفاظ میں نے نہیں پڑھے کہ دوسرے کو مل جائے تب بھی یہ حسد ہی کہلائے گی. بہرحال اتنا ہے کہ وہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یہ بہت برا باطنی مرض ہے، بہت نقصان دہ. اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے چھوٹی سی حسد، اس کا نام ہی حسد، یہ ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب
علی محمد
صلی اللہ.
حضور یہ کہاں تک درست ہے کہ حسد کرنے والا اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں حسد کرتا ہوں، یعنی میں حاسد ہوں، وہ اس اپنی حسد کو مختلف نام دیتا ہے، میں حسد نہیں کرتا اس سے، میں ایسے کوئی جلتا ولتا نہیں ہوں، میرے کوئی جلیسی نہیں ہے، لیکن یہ یوں یہ یوں یہ یوں اور یوں اس کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں یار یہ جب ختم ہو جائے یوں ہو جائے فلاں ہو جائے، تو مطلب یہ مانتا نہیں ہے. یہ دیکھا گیا ہے جیسے متکبر کو کہیں، یعنی وہ خود کو کبھی متکبر نہیں سمجھے گا کہ میں تکبر کرتا ہوں، وہ کہے گا مجھ میں تکبر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہو، جیسے غیبت کسی نے کی تو آپ بتا دیں گے دیکھو یہ یوں غیبت ہو گئی، دیکھو یہ یوں جھوٹ ہو گیا، دیکھو یہ یوں چگلی ہو گئی، تو اس کی وضاحت کلام ہوا. لیکن حسد شخص کیسے تسلیم کر لے اگر جبکہ وہ حاسد ہے، وہ کیسے تسلیم کر لے اگر واقعی حسد ہے، ورنہ وہ علاج نہیں کرے گا اس کا، مانے گا نہیں، مانتا نہیں ہے.
سلیم ہے باطنی مرض ہے، حسد جو ہے نا اندرونی ہے، پتہ نہیں چلتا دوسرے کو کہ یہ حسد کر رہا ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے وہ خود اپنے طور پر دل میں بھی اس کو حسد نہیں سمجھتا ہوگا کہ یہ حسد ہے. یوں مطلب یہ کہ معاملہ ہوگا، اگر یہ جانتا ہوتا نا حسد کی تباہ کاریاں تو شاید یہ کہ یہ ایسا نہ سوچتا، اور دوسرا اس کو کیا قائل کرے گا جبکہ ہے ہی وہ اندر کا قلبی مرض. اب وہ انکار کر رہا ہے کہ مجھے اس سے حسد نہیں ہے، تو یہ ہم مان لیں گے اور کیا، ہم دل پر حکم تو لگا نہیں سکتے اس کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے حسد خور ہے، حالانکہ حسد خور کا پتہ ہی نہیں چلتا جب تک خود یا تو اعتراف کرے کہ مجھے فلاں سے حسد ہے.
کوئی ایسی علامتیں اگر آپ کے
دلوں کے حال جانتا ہے
اللہ آپ کے پیش نظر کوئی ایسی علامت ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی علامت آتی ہے تو آدمی دیکھتے ہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے، دیکھو یہ چند چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شوگر ہوگی، یا دیکھو آپ کا مطلب یوں اور آپ کو کوئی مطلب فلاں چیز تو نہیں ہے، تو کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی علامات کسی انسان کے اندر خود ہی وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے، کیونکہ اندر کا ہے، کوئی اور تو بولنے سے رہا کہ یار یہ چیز جو میرے اندر آ رہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ میرے کو حسد کا مرض لگ گیا ہو تو وہ کوئی ایک چند ایک چیزیں ہوں جس پر ہم غور کریں اور ہم کہ یار یہ کہہ تو رہے ہیں اور یہ تو مطلب یہ میرے بارے میں لگتا ہے بات کر رہے تو مجھے میں حسد تو نہیں ہے
اس میں ایسا ہے کہ جیسے غور کرے کہ فلاں شخص جو مالدار ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یار یہ اس کا مال جو ہے نا اس میں نقصان ہو جائے اس کو مال اس کا جاتا رہے یہ نعمت جو ملی ہے اس کی چلی جائے تو یہ اگر اس کا کوئی ذہن ہے اس کا تو یہ سمجھ لے کہ یہ حسد ہے اس کو دور کرے اسی طرح یہ کہ کسی کی آواز اچھی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کی آواز بیٹھ جائے اس کی آواز خراب ہو جائے یہ نعت خوانوں میں اور قاری صاحبان میں یہ صورتیں ممکن ہیں اس طرح مقررین میں بھی ممکن ہے مبلغین میں بھی ممکن ہے کہ یہ اچھا بیان نہ کر سکے یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی اور اس سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بیان اچھا نہ کر سکے یا اچھی نعت نہ پڑھ سکے اس کی آواز پھٹ جائے بیٹھ جائے اس کا گلے میں درد ہو جائے اس طرح یعنی کہ اس کی وہ نعمت جو ہے اچھی آواز کی یا کوئی حسین ہے خوبصورت ہے تو بس وہ جیلسی مطلب کہ اس کا حسن و جمال جو ہے ختم ہو جائے بس شکل ہو جائے اس کو چیچک نکل آئے پھوڑے ہو جائیں یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی شکل بگڑ جائے تو یہ خواہشات پیدا ہونا یہ حسد ہی تو ہے کہ اس کی نعمت چلی جائے اس سے جو اس کے پاس خوبی ہے یہ ختم ہو جائے اب یہ کہ یہ دل میں پیدا ہو گئی اور اس کو فوراً ظاہر اس نے دور کیا اس پر جمع تو نہیں نہ اس نے اس کو اپنی آرزو بنا لیا تو یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ گناہگار ہو گیا خیال آتے ہی خیال آنا اور چیز ہے اور اس خیال کو اپنا لینا جمع لینا یہ اور چیز ہے اور کہ یہ بس ایسا ہو جائے اس کو یہ نقصان ہو جائے یعنی یہ چلا جائے اس کی یہ نعمت ہے یہ ذہن بنا لے یہ آدمی تھوڑا بہت شعور ہو نا دینی ماحول ہو تو اس کو سمجھ پڑے گی اب بالکل ہی دینی ماحول میں ہی نہیں ہے کوئی پہلی بار اس نے سنا حسد حسد کیا ہوتی ہے بھائی یہ ہوتی ہے اور وہ بولے کہ نہیں اپنے ادھر حسد نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی تو مشیر ہے نا ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ گناہ کو بھی بعض اوقات خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوگا کہ تو تو ہمدردی کرتا ہے تو کون سا حسد کرتا ہے اس سے علم دین بہت ضروری ہے اور اس کے لیے عاشق رسول کی صحبت مدنی قافلوں کا سفر دینی کتابوں کا مطالعہ یہ بہت مفید ہے
تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس کو حسد ہو گئی بدقسمتی کے ساتھ کسی سے تو ہر دن نعمت حسد کیا جاتا ہے جیسے حدیث پاک میں ہے اب اس کو حسد ہو گئی اب اس کو واقعی پرابلم ہوا تکلیف میں بھی آ گیا اور اس کو کہا یار یہ دیکھو یار اس کو یوں ہو گیا تو وہ مطلب کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا نا کہ وہ اس کو یہ اظہار کرے اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا او ہو یار تو بہت برا ہو اور اندر میں اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار صحیح ہو گیا یار صحیح ہو گیا تو یہ جو کیفیت ہوگی اس کو یہ اظہار کرنا کہ میرے کو افسوس ہو رہا ہے جبکہ اندر میں افسوس نہیں بلکہ اس کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں یہ جو کیفیت ہے جو حسد کے ساتھ پیدا ہوئی اس کیفیت کا بھی کوئی نام ہے
یہ کیفیت جو ہے نا اب افسوس کا اظہار کرنا یہ افسوس کا اظہار نہ کرے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا افسوس تو ہے نہیں اس کو وہ کہہ رہا مجھے افسوس ہو رہا ہے تو یہ منافقت اور جھوٹ اچھا اب یہ کہ کم از کم اس مصیبت سے تو بچا لے اب رہی حسد اندر میں ایک خوشی محسوس کر رہا ہے تو اس کا نام ہے شماتت یہ شماتت کی تعریف اپنے کسی بھی نسبی یعنی خاندان کے فرد یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبتوں بلا کو یعنی آفت کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں یہ شماتت کا حکم شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایتی مذموم اور ہلاکت یعنی بربادی میں تباہی میں ڈالنے والا امر یعنی کام ہے خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے اسی کے نقصان میں خوش ہونا کوئی بیمار پڑ گیا تو اپنے کو خوشی ہوئی، کسی پر کوئی مصیبت آئی تو خوشی ہوئی، تو یہ شمع تک. اور یہ بھی مضموم ہے کہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا کہ تو اس کے نقصان پر خوش ہے، احسان ہو کہ اس کا نقصان ختم ہو جائے اور تم اس نقصان میں مبتلا ہو جاؤ. کسی کے برے میں راضی ہونا، کسی کے نقصان میں راضی ہونا، یہ بھی ایک بیماری پائی جاتی ہے. اچھا ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا، بہت پھدکتا تھا، پتا چل گیا اس کو.
اچھا ابھی ایک کیس
کیا کیا لوگ مطلب ذہن بناتے ہیں، دل کو کنٹرول کریں. خوشی کا کیفیت پیدا ہونا اس میں یہ بے بس ہے، اس کو کنٹرول کرے، اظہار ہرگز نہ کرے اس کا، کہ پھر دل آزاری کی صورت بھی تو بنے گی. اچھا اب یہ کہ میرے ساتھ یوں کیا تو اس کے ساتھ یوں ہو گیا، یا میری اس کو بدعا لگ گئی، یوں بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی دعوے نہ کیے جائیں. اللہ پاک کو پتا کہ اس کو ایسا کیوں ہوا ہے. دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے، غیر مسلموں نے، اللہ پاک کے دشمنوں نے کتنا ستایا، لیکن کہ ہر کافر دنیاوی طور پر مصیبتوں میں ہی مبتلا ہوا. بزرگان دین کو غیر مسلموں نے کتنا ستایا، عام لوگوں نے کتنا ستایا، دیکھیں سب کو دنیاوی طور پر بے مطلب نے کہ لولے لنگڑے ہو گئے، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کانا ہو گیا، یا سب کے ساتھ یہ ہوا؟ ظاہر ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوا. تو جب ان بڑی ہستیوں کو ستانے والوں کو بھی دنیا میں اتنی اتنی ڈھیل ملی، اب یہ کہ میرے ایسا کوئی مطلب اٹھ کر کہہ دے کہ چونکہ اس نے میرے کو ستایا تھا، میرے کو تکلیف دی تھی، تو اس کے ساتھ یوں ہو گیا. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جس کی کہنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو اگر نقصان پہنچ گیا تو دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو اس کو بھی دبا کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی مشکل آسان کرے، خیر خائی کرے، بھلائی کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اور ہم یہ کہ مطلب تھوڑا کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں کہ ہماری ایسا مقبول بندہ ہی کوئی نہیں کہ مجھے تکلیف دی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، تو یار بیچتا کیا ہے. تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم علم دین پڑھتے ہیں، پر نور علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
العلم النور، حدیث پاک میں علم نور ہے، اور جس کو علم حاصل ہوا اس کو ان مانو گا تو نور حاصل ہوا، کہ علم نے جہل کو مٹایا، جہل یعنی نہ جاننا یا اندھیرا تھا، اس کو مٹا کر علم یعنی جاننا اس کے اندر پایا گیا. اب وہ پھر علم کے درجات اور علم کی حقیقی مطلب روحانیت اور روح اس کو حاصل ہونا، اب وہ اپنی جگہ پر اس کے درجات، اور جیسا اخلاص اور مطلب جیسا استاد، استاد کی برکتیں ہوتی ہیں. پڑھانے والا جس سے یہ علم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے، اس کی اپنی برکتیں اور روحانیت ملے گی. اسی طرح کتاب لکھنے والے کی بھی مطلب ہے کہ روحانیت سے حصہ ملے گا. یعنی کتاب جیسے قرآن کریم، یہ بھی کتاب ہے. ہاں اس کو قرآن کریم کو خود قرآن میں کتاب کہا گیا ہے، یہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے. تو اس کتاب کے پڑھنے کی برکتیں اور دیگر کتابوں کے پڑھنے کی برکتوں میں فرق ہر مسلمان سمجھتا ہے، کہ یہ کتاب وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اچھا اسی طرح دیگر کتابیں، حدیثوں کی کتابیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، کہ انہیں لکھنے والے بہت پرہیزگار متقی اور اللہ کے نیک بندے ہوئے. اچھا اسی طرح دیگر لکھنے والے جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریبی زمانے میں کہ یہ نیک بندے تھے ولی اللہ تھے, ان کے لکھنے کی برکتیں انوار الوشارہ کے تعلق سے بہار شریعت میں لکھا ہے حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کو ایز اٹ از لفظ ٹو لفظ اس کو نقل کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی قلم میں اور لکھنے میں جو اثر ہے تاثیر ہے وہ میرے میں کہاں, حالانکہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ان کا یہ حسن ظن کہ یہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریر کو اتنا انہوں نے اہمیت دی کہ یہ جس کے قلم سے نکلا ہے نا اس میں جو تاثیر ہے نا وہ میرے قلم میں نہیں. تو یوں لکھنے والا کوئی اگر نیک بندہ ہے, بزرگ ہے, مخلص ہے, اللہ کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے, اس کے اپنے اثرات ہوں گے. کسی نے پیسوں کے لیے لکھی ہے یا نام و نمود کے لیے لکھی ہے کہ میرا نام ہوگا, واہ واہ ہوگی. اگر کوئی ایسا فرد لکھنے والا ہے اور باتیں وہی لکھی ہے اس نے, اچھی اچھی باتیں لکھی ہے, لیکن اس کے اپنے اثرات اور جس نے اخلاص کے ساتھ لکھا اس کے اپنے اثرات ہوں گے. تو یوں مطلب یعنی کہ علم کا نور جو ہے نا وہ یہ کس سے حاصل کر رہا ہے یہ دیکھے. اگر نعوذ باللہ یہی علم کسی بد مذہب سے حاصل کر رہا ہے تو اس کو نور کیا ملے گا, الٹا مطلب اندھیرے میں ڈوب جائے گا, اور بہت بڑا اندیشہ ہے کہ کفر کے اندھیرے میں جا پڑے. ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے, اور بڑے بڑے گمراہ کن لوگ ہوئے جن کے پاس بہت کچھ علم تھا لیکن وہ علم ان کے حق میں نور نہیں تھا بلکہ ان کو تو نور سے دور کر دیا گیا. تو یہ سب ہوگا اللہ کی توفیق سے. اپنے جو خاص ماحول ہے میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جو بھی لینا ہے نا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر لو, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے پاس آ کر ان سے لو. ورنہ ادھر ادھر جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت کچھ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہو لیکن مائنس میں بہت کچھ ہو اور آپ کو لے ڈوبے. ہر ایک کو اتنا شعور نہیں ہے. اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ جو دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہے وہ ہے ہی غلط, نعوذ باللہ. میرے مراد یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے اچھے مطلب نیک لوگ ہیں, علماء ہیں, لیکن چونکہ ہر ایک کی شناخت ہر ایک کو نہیں ہوتی. جس کو شناخت ہے وہ تو الگ بات ہے, جس کو نہیں ہے شناخت اور عام طور پہ نہیں ہوتی. تو اس لیے دعوت اسلامی کم از کم ایک ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ اس کی شناخت بہت آسانی سے ہو رہی ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں, اس کے عقیدے کیا ہیں, اس کی محبتیں, ان لوگوں کا عشق رسول, ان کا خوف خدا کس طرح کا, یہ سب نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جو کچھ لینا ہے آپ لیں تو دعوت اسلامی سے لیں. اسی طرح علم کا نور بھی حاصل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ بھی ہیں. اگر آپ جامعات المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتے تو اب تو آن لائن کے سلسلے بھی ہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ماحول, اور پھر جامعات المدینہ میں پڑھتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن سکتے ہیں. نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے تو نیک اعمال میں بھی علم حاصل ہونے کے ذرائع اس میں بھی موجود ہے, آپ پڑھیں تو صحیح. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو وہ علم ملے گا جو حقیقت میں نور ہوگا.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو احیاء العلوم ہے اس کی پہلی جلد میں جو آپ نے علماء کے اور علم کے تعلق سے جو لکھا ہے, کیا آپ مشورہ دیں گے کہ اس میں جو علماء دنیا اور علماء آخرت کا جو وہاں بیان موجود ہے اگر اسے پڑھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے کہ اور ایک علم دین حاصل کرنے والا اس کو یوں دیکھ لے کہ یہ علماء دنیا یا علماء سو یا برے علماء کی یہ علامات لکھی ہوئی ہیں میں نے ان سے بچنا ہے اور یہ علماء آخرت کی جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے اس کو اختیار کرنا ہے, تو یہ اگر اس کے پر فہرست ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے فائدہ ہو, کیا فرماتے ہیں آپ؟
بہت بہترین توجہ دلائی. احیاء العلوم تو سبحان اللہ اس کتاب کے تو اپنے اثرات ہیں یار, ایسا لگتا ہے کان پکڑ کے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں امام غزالی, ایسا لکھا انہوں نے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا علماء حق اور علماء سو برے علماء، سمجھا؟ تو ان کے تعلق سے جو بھی لکھا نا یہ اگر پڑھ لیں اور اگر ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ رام متعین کرنے میں، وہ ڈائریکشن فکس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو کتاب اپنوں کی اور اچھے لوگوں کی ہی پڑھنی چاہیے. وہ مجھے یاد آیا ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے وہ پرانے آدم بھائی، ان کی صحبت سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا تھا، عقیدے میں بڑے مضبوط تھے وہ. تو ان سے شاید ایک سے زیادہ بار میں نے سنا تھا کہ کتاب جو ہے نا یہ اپنے بزرگوں کی پڑھنی چاہیے، یعنی برکاتی سلسلے میں تھے یہ. تو اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ انہوں نے جو لکھا ہے نا ہم پڑھیں گے نا تو یہ جو جتنا ہم پڑھیں گے نا تو ان کو ثواب بھی تو ملے گا نا. تو دوسرے کو ثواب ملے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو جو کتابیں لکھی انہوں نے پڑھ کر، ان کو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے ثواب ملے. ہے نقطہ سمجھ میں آنے والا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ابھی فرض علوم کے حوالے سے حسد، تکبر اور دیگر باتیں بیان کی گئیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال، ان کے تحت مختلف کورسز ہوتے ہیں. 1 دسمبر، 1 دسمبر جمعرات کو ہے، اور اس 1 دسمبر سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اصلاح اعمال کورس بھی شروع ہو رہا ہے. 7 دن کا، 7 ڈیز کا یہ کورس ہے جس میں یہ ساری جو فرض علوم کے حوالے سے جو ابتدائی معلومات ہے وہ حاصل ہو سکیں گی. تو ضرور اس کے لیے آپ داخلہ لیجئے. اور مدنی چینل پر نمبرز بھی دیے جاتے ہیں، دارالسنہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی قائم ہے، آپ یہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، جو فرمائے سرکار جو فرمائے.
الحمدللہ الکریم، ربیع الآخر 1444 بمطابق 2022 کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سفر مدینہ بصورت عمرہ شریف کی سعادت پائی. اس مبارک سفر میں آپ نے مختلف مقامات پر چند عاشقان رسول کے نام کچھ تحریرات ترتیب دیں، آپ بھی دیکھیے اور یاد مدینہ کا لطف اٹھائیے. حاجی محمد شاہد اتاری، نگران پاکستان کی خدمت میں سوغات. حدیث قدسی میں فرمان الہی، اے آدمی، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عزوجل سے حیا نہ کرے. الحمدللہ ہمارا ہوائی جہاز سوئے جدہ شریف ماہوے پرواز یعنی اڑ رہا ہے. حاجی محمد طاہر مدنی کے لیے یادگار سوغات، حرم مکہ میں کی جانے والی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ لاکھ گناہ کے. الحمدللہ الکریم، یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کی طرف ماہوے پرواز یعنی اڑ رہا ہے. احد رضا اتاری کے لیے دوران پرواز تحریری سوغات. حدیث قدسی میں اللہ کریم کا فرمان علیشان ہے، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھ کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا. الحمدللہ کریم، ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں ماہوے پرواز یعنی اڑ رہا ہے.
ان کے سوا کسی کی دل میں نارزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نارزو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں.
حاجی محمد امین اتاری کی خدمت میں سفر مدینہ کی یادگار سوغات، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا. الحمدللہ الکریم، یہ الفاظ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں جھومتا ہوا سوئے جدہ شریف روانہ ہے.
لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ.
سید ساجد شاہ صاحب کی خدمت میں یادگار سوغات، سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھیے کہ چور اور شیطان سے ہمیشہ امان یعنی پناہ ہے۔ الحمدللہ الکریم، سفر مدینہ کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ الکریم عنقریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف میں اترنے والا ہے۔
ساحل جدہ پہ اب اپنا سفینہ گیا، لو مکہ گیا، دیکھو مدینہ گیا۔
الحمدللہ جدہ شریف آ گیا۔ حاجی ابو رجب آصف مدنی کے لیے راہ مدینہ کی یادگار سوغات، الحمدللہ الکریم، یہ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، نیت ہے سفر مدینہ میں اپنے لیے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے لیے اور تمام عاشقان رسول کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان کے مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ الحاج سید فضیل شاہ صاحب کی خدمت میں سوغات، دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الکریم عنقریب ہمارا ہوائی جہاز جدہ شریف کے مطار یعنی ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ نگران شورا حاجی عمران ماں جملہ اراکین شورا برائے دعوت اسلامی کی خدمت میں بھی اس عمرے کا اصال ثواب پیش کیا۔ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی اور گناہ دور ہوتے ہیں، تین چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الکریم آج عمرہ شریف کرنے کے بعد یہ تحریر تیار کی، الحاج سید عارف علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ تحریر تیار کی۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ یعنی گفٹ لائے، اگرچہ جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ الحمدللہ الکریم یہ لکھتے وقت مکہ مکرمہ کی مہکی فضاؤں میں حاضر ہوں، انشاءاللہ الکریم تھوڑی دیر بعد مدینہ شریف کی جانب روانگی ہے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ تحفہ برائے رکن شورا حاجی فضیل رضا تاری، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ الحمدللہ الکریم ہماری ٹرین جانب مدینہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی دوران یہ تحریر تیار کی، مدینہ آنے والا ہے۔ یہ تحریر حاجی عبدالحبیب اتاری کے لیے تحفہ ہے، قبر انور میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔
عرش اعلی سے اعلی پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ۔
روضہ یعنی باغ، شعر میں روزے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جسم اقدس تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ الکریم اس بار کی حاضری مدینہ کی آج پہلی شب ہے، الحاج سید ابراہیم شاہ صاحب کی نظر افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر۔ یہ لکھتے ہوئے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد بقی میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں سایہ مدینہ چھوٹ جائے گا۔ آہ مفتی حسان مدنی کے لیے تحفہ،
افسوس وقت رخ ست نزدیک آ رہا ہے، دل غم کے گہرے دریا میں ڈوبا جا رہا ہے۔
اللہ کریم آپ کو ماں والدہ مرحومہ جملہ خاندان بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، آمین۔ آہ صرف چند گھنٹے بعد شاید مدینہ چھوٹ جائے گا، حاجی ابو عاطف کے لیے تحفہ، مدینہ کونین کا نگینہ ہے۔
حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہجر میں یہ سینہ جگر۔
آہ مدینہ نگاہوں سے چھپ گیا، ٹرین ہمیں دور دور کھینچے لے جا رہی ہے، آہ اب جدہ شریف آئے گا، پھر
مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند
مدینے ہمیں
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اس سفر کی یہ سمجھیں کہ بڑی اہم بات تھی جو ابھی ہم نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی. مختلف مواقع پر امیر سنت کا اپنے اسلامی بھائیوں کو یاد کرنا، ان کے لیے تحریر، مدنی پھول، نصیحت، اپنی کیفیات، اپنے جذبات کا لکھنا، جس کا آپ نے ابھی مدنی چینل پر بھی دیکھا کہ الحمدللہ یہ رہا اور بڑا خوب رہا. اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی کافی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کو کس طرح یاد کرنا چاہیے، ان کو تحریر یا پیغامات وغیرہ کے ذریعے کس طرح ان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. لیکن میں یہاں ملے سنت سے ایک بات عرض کروں کہ یہاں ابھی ہم نے چند اسلامی بھائیوں کے نام سنے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی تعداد ہے وابستگان کی. اب کسی کے دل میں یا یہ خیال آئے کہ یار میرے نام کی تحریر نہیں آئی، مجھے نہیں لکھا، تو اب اس بات پر وہ خود کو کیسے منائے، آپ اسے کیسے کیا جواب دیں گے؟
انڈرسٹوڈے کے میرے تو لاکھوں کروڑوں ہیں، جو توجہ گئی سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھا، اور کئی ایسے نام تھے کہ میں اس پہ بھی لکھوں، ان کو بھی لکھوں، لیکن اتنا موقع بھی نہیں مل سکا. اب ہر ایک کو یعنی کوئی یہ سوچے کہ مجھے کیوں نہیں لکھا، تو اس میں اس کے لیے یہ اپنے آپ کو جواب دے کے یار اپنے آپ کو میں اتنا اہم کیوں سمجھوں کہ مجھے لکھنا چاہیے. اگر یہ خود اپنے آپ کو جواب دے لے تو میرا خیال ہے کافی ہے، ورنہ میں تو آدمی بھول بھی جاتا، توجہ بھی نہیں رہتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنا ہے تو پھر بھول جاتا ہوں، اب کس کس کو لکھوں. میں نے آپ کو بھی تو کوئی الگ سے تحریر نہیں دی. نگران شورا تو ہمارے دعوت اسلامی کے اہم ترین فرد ہیں، اپنے بیٹے حاجی عبید رضا کو کوئی تحریر نہیں دی میں نے. یوں ہر فرد کو تو نہیں دے سکتا نا. اب میں نے جیسے اپنے بچیوں کو لکھا اجتماعی طور پر تحریر دی، اب ایک بچی نے مانگ لیا یہ مجھے دے دو اوریجنل، تو میں نے وہ بھجوا دی اوریجنل. اب بیٹی نے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی تحریر مدینہ چاہیے. اب میں اس وقت مدینہ میں تو تھا نہیں، تو آ چکا تھا یہاں. یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ مطلب ظاہر ہے کہ میں نے سب کو تو دیا ہی نہیں نا. میں نے جب اپنے خاندان والوں کو نہیں دیا تو دوسرا اس میں یوں شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے، وہ خاص ہے اور میں عام ہوں، اور یہ جتنوں کو بھیجا یہ اس کے خواص ہیں، باقی سب عوام ہے. تو ایسا نہیں ہے. اراکین شورا کے بھی میں دو تین چار ناموں پر جو بھیجا، سب کے تو نہیں بھیجا نا، 26 نام ہے شاید، سب کو نہیں بھیجا. کابینہ نگران اور جو بڑے بڑی سطح کے بے شمار ذمہ داران ہیں، ہر ایک کو لکھنے بیٹھوں تو یہ میرے بس کا روگ بھی نہیں ہے نا. جس کو مل گیا مل گیا، وہ دل بڑا رکھنا چاہیے. اللہ کرے بار بار سفر ہو تو کبھی نہ کبھی یہ کہ جس کو حسرت ہے ہو سکتا ہے اس کی بھی میری توجہ چلی جائے کہ چلو بھائی اس کو بھی لکھ کے دے دیتے ہیں. ہوائی جہاز میں بھی تقریباً یہی کام کیا میں نے، لکھنے کا بہت دیر تک مطلب میں نے لکھا یہ تحریر. اس میں دل جوئی ہوتی ہے، دل جوئی کرنا، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کے اپنے فضائل ہیں. پھر یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس میں مدنی پھول لکھوں، حدیث پاک یا کوئی بزرگوں کا قول. کہ اب ایک ہوتا نا کہ میری تحریر جو ہوتی ہے، یا یوں سمجھو مجھے خوش فہمی ہے کہ میری تحریر دیر تک چلے گی، چھپے گی، اس کی فوٹو کاپیاں ہوں گی، وائرل ہوں گی، تو زیادہ زیادہ امت تک یہ ایک نیکی کی دعوت پہنچے گی. میں خالی دعا سلام کر دوں گا، وہ پہنچا بھی تو اگلے کو لیسن کیا ملا، سبق کیا ملا. اس سے میری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث پاک وغیرہ بھی لکھوں تاکہ یہ ایک لیسن تو پہنچے، ایک حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں تک پہنچے، اور اس سے تحریر میں بھی جان پڑ جاتی ہے. بہت سارے فوائد ہیں. جب بھی کسی کو مکتوب بھی بھیجیں، لیٹر بھی بھیجیں، میں سوتی پیغامات بھی بھیجتا رہتا ہوں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تو میں کوئی روایت قول اس میں شامل کر لیتا ہوں. تو میرے پیغامات بھی بعض لوگ چند ایک کو بھیجتے بھی ہوں گے, خود ایک نے بھی سنا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملے, اور دوسروں تک پہنچے تو ان کو بھی سیکھنے کو ملے. ایک نیکی کی دعوت کا بس ایک وہ سمجھو گے یہ بھی طریقہ ہے. آپ بھی لیٹر لکھیں تو حدیث اپنی یادداشت سے نہیں لکھا کریں, کتاب میں سے دیکھ کر لفظ ٹو لفظ لکھا کریں.
ایک تحریر اور بھی تھی لیکن جو اس پیکج میں رہ گئی ہے جو ابھی مدنی گلدستہ چلا, یہ تحریر بھی امیر سنت نے اسی سفر میں لکھی تھی. تحریر کچھ یوں ہے کہ یا اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو اور ساری امت کو بخش دے, میرے تمام مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, آمین. یہ لکھتے وقت دل غم زدہ ہے, آہ چند گھنٹوں بعد مدینہ چھوٹنے والا ہے, آہ مدینے سے جدائی کی جان سوز گھڑیاں ہیں. سب دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیے. تو یہ آپ تک پہنچے گی تو آپ یہ پورا مندی گلدستہ اپنے پاس ویڈیو کلپ محفوظ کر لیجئے گا, سنتے رہیے, دیکھتے رہیے, آگے وائرل کرتے رہیے, انشاءاللہ ذوق و شوق میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام, آقا کا تو دیار مدینہ تجھے سلام. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام.
یا اللہ سب کو کعبہ دکھا, یا اللہ سب کو مدینہ دکھا. بابا جان نے بھی پیٹھا بھی کہو دینا جان ہمیں بھی میٹھے میٹھے انہیں بھی ریعت دیوا دیجئے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمان اپنے سچے کے سائے میں ہوگا. تو دم ایسا لاتے ہیں عالم تیرا پہلانا پہلانا تم مائن واتے ہیں اے جلوائے جانا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سب کی کوشش کرنی ہے
سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی.
ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے, حج کرائے, مٹھا مدینہ دکھائے ماں باپ کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابھی سوال ہوا, سوال میں انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کی لگنے کی بات ہوئی, تو میری عرض یہ تھی کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہوتی ہے, ذرا رہنمائی فرما دیجیے اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے.
چلتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا جو تلوہ زمین پر ٹچ ہوتا ہے یہ انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے. پر یہی لگ سکتا ہے اور کوئی انگلیوں کا حصہ جو ہے مڑنے پر کون سا لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے کہے مجھ پر کسی کا کوئی قرض نہیں لیکن اس کے مرنے کے بعد لوگ کہے میرا اس پر قرض ہے, قسم اٹھائے کہ میرا اس پر قرض ہے, اس صورت میں کیا کرنا ہوگا رہنمائی فرما دیجیے.
شرعی طور پر گواہ پیش کرنے ہوں گے اس کو، نہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اس پر قرض ہے، کیونکہ مرنے والا ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو اور یا اس وقت اس پر کیفیات ایسی ہو کہ عقل سلامت نہ رہی اور کہتا ہو کہ مجھ پر قرض نہیں ہے، تو اگر شرعاً ثابت ہو جائے گا نا کہ قرض ہے تو قرض تو دینا ہی آئے گا نا. مفتی صاحب مزید کیا فرماتے دیکھیں؟
جی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس طرح تو ہر کوئی دعویٰ کرے گا اور پھر اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کی ادائیگی ہوگی، یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی اس کے اوپر اس کا قرض ہے تو پھر اس کے مال میں سے، یعنی کفن دفن وغیرہ کا معاملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی.
میرا نام سمیر اتاری ہے، میں گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا شوہر بے محرم یا محرم میں داخل ہے؟ جواب ارشاد فرما دے، میرے اور میرے مرحوم والد کے لیے دعائے مغفرت فرما دے.
شوہر ہے، اس کو محرم تو نہیں کہا جاتا، شوہر کہا جاتا ہے. محرم دیگر رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ محرم کہلاتے ہیں.
جو سفر اختیار کرنا ہے اس میں شوہر یا محرم ساتھ ہو تو یوں محرم الگ چیز ہوتی ہے،
الگ بولتے ہیں اس کو.
جی تو اسی لیے کہتے ہیں، ورنہ بہرحال جو محرم ہے اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا نا، تو اس سے تو نکاح ہوا ہوتا ہے، تو شادی کے بعد وہ جو سفر اختیار کرنے وغیرہ کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شوہر ہو یا محرم ہو،
قابل اطمینان محرم ہو. محرم قابل اطمینان ہو، چھوٹا بچہ بھی محرم ہوتا ہے نا سمجھ، تو وہ سفر میں نہیں چلے گا، یا خود وہ ایسا فاسق و فاجر ہے محرم، بے شک بھائی ہے لیکن ہے مطلب بد چلن اور بد دیانت اور گندے ذہن کا، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، بہن اس کے ساتھ سفر نہیں کرے گی. تو محرم بھی ہو اور قابل اعتماد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے، لاگت میں کمی اور زیادہ منافی خاطر کئی مٹھائی بنانے والے مٹھاس کے لیے چینی کی جگہ سکرین اور دیگر کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے بعض انسانی صحت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں.
عام طور پر سکرین جو ہے نا میٹھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نقصان دہ مانا جاتا ہے. اب اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ خالص چینی کہ یہ مٹھائی ہے، تب تو یہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر یہ بیچ ہی مٹھائی رہا ہے، سکرین بھی ہے اس میں، ایسنس بھی ہے اس میں، چینی بھی ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے، مٹھائی، تو اس میں سے دھوکہ تو دیا نہیں نا، بازار تو اس جائز ہی سمجھ میں آ رہا ہے.
وہ جو چیز بظاہر نقصان دہ ہے لیکن اب اس کا استعمال کیا ہی جاتا ہے، تو ایسی تو بہت ساری چیزیں، تو سمجھ ہی آتا ہے کہ جواز ہی ہوگا اس کا. ہاں وہ اخلاقی اور جو چیزیں ہیں وہ آپ نشاط فرما دی ہیں.
وہ اصل دھوکہ نہیں دے رہا، اور چینی جو ہے نا، چینی اس کا نام مٹھاس ہے لیکن اتنی میٹھی نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں اس کی مٹھاس جو ہے نا اتنی ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس میں سکرین نہ ڈالی جائے. اگر خالص چینی کی وہ مٹھائی بیچیں گے نا تو لوگ خریدیں گے نہیں، شاید بولیں گے یار تو پھیکی پھیکی ہے، اس لیے ان کو سکرین ڈال کر دیں گے، ہاں مزہ آ گیا سمجھے. وہ شوگر کی دوائیں بھی تو بکیں گی نا آگے چل کے، شوگر کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی بھی تو کمائی ہوگی نا، سب ہی دعائیں مانگتے ہوں گے روزی میں برکت کی، تو سب کی روزیاں کھلتی ہوں گی. اچھا اب جیسے کہ وہ شوگر کے مریضوں کی مختلف چینیاں آتی ہیں، شوگر فری جس کو کہتے ہیں، شوگر فری مٹھائی آتی ہے، ہوتی میٹھی ہے. اچھا وہ ڈائٹ کولا بولتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کسی کا فکس نام نہیں ہے، شاید یہ مختلف ڈائٹ کولاز ہوتی ہیں. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، میٹھی ہوتی ہیں، اس میں کیا ڈالیں گے؟ چینی نہیں ڈالتے، باقی موج کرو، دماغ خراب ہوتا ہو تو ہوتا رہے. یہ سیکرین اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو میٹھا کرتے ہوں گے. تو یہ شنیدن بات ہے کہ وہ دماغ جو برین کو نقصان کرتی ہے، دماغ کو، یہ اس طرح کی چیز ہے. چینی، وائٹ شوگر جو ہی بھی نقصان دے، ہر چیز کی مطلب لمٹ ہوتی ہے، ان لمٹ جو بھی چیز ہوگی وہ نقصان کرے گی. اب تھوڑی سی کسی نے وائٹ چینی استعمال کر لی، اس کا نقصان سامنے نہیں آئے گا، رہے گا، وہ چینیاں پھانکتا رہے گا، ڈبل میٹھی چائے پیے گا، روز مٹھائیاں کھائے گا، تو آخر شوگر کا مرض بھی تو عام ہی ہے نا، تقریباً ہو ہی جاتا ہے جو زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا نا، اکثر سنا ہوگا آپ نے، وہ شوگر بےچارے ہو جاتا ہے، شوگر پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی کی چینی جو ہے نا میٹھا تو ایڈوانس میں کھا لیتا ہے جیسے جلدی جلدی، پھر یہ پھنس جاتا ہے، اس لیے ہر چیز لمٹ میں استعمال کی جائے۔ تو وائٹ شوگر جو ہے یہ ایک طرح کا سمجھو سویٹ پوائزن کہا جاتا ہے اس کو، میٹھا زہر۔ اس کے بجائے اگر گڑ استعمال کرے نا، وہ گڑ مطلب اب یہ کیمیکل سے دھلے ہوئے گڑ، یہ بھی کہتے ہیں نقصان دہ، یہ گڑ آتا ہے دیسی گڑ، یہ اچھا ہوتا ہے، یہ خوبصورت نہیں ہوتا زیادہ، وہ جو کیمیکل سے دھلا ہوا گڑ یہ زیادہ بکتا ہے، زیادہ لوگ لیتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ دیسی گڑ استعمال کریں، اصلی شہد مٹھاس کی جگہ استعمال کریں۔ پہلے شوگر تھوڑی ہوتی تھی، پہلے شہد کے ذریعے اور کھجوروں کے ذریعے یہ غذائیں اور جو مٹھائیاں اور جو ہوتی ہیں نا ان کو میٹھا کیا جاتا تھا نا۔ پہلے اس طرح کی مٹھائیاں اور مٹھائیوں کی دکانیں ہوتی ہوں گی، تو کسی دور میں جب یہ چینی ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تو یہ شہد اور کھجور، کھجور بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن ان کی مٹھاس نقصان دہ نہیں ہوتی، ان سے مطلب یہ کہ شہد بھی ماشاء اللہ شفا ہے، لیکن شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ شوگر کا مریض یہ نہیں سمجھے کہ مجھے شہد نقصان نہیں کرے گا، اس میں شہد میں غالباً یاد پڑتا ہے 70% 70% شوگر ہوتا ہے، اس لیے میٹھی چیزیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کی جائے۔ تام جنرل جنرل بات ہے کہ وہ شہد اور کھجور سے اس کو میٹھا کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اب وائٹ شوگر آسان ہے، ڈالی بھر کے، کھجور مہنگی ہے، شہد مہنگا ہے، اب وہ غریب آدمی ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو، تو یوں بھی شوگر، شوگر کا اپنا ٹیسٹ ایسا وہ لگ گیا ہے کہ اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا، گڑ کی چائے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور میری عادت گڑ کی چائے کی ہے، آپ کو یقین آیا نہ مجھے چینی کی چائے میں مزہ نہیں آتا، اب مانو گے میں گڑ کا آدی ہوں، گڑ بھی وہی دیسی گڑ، کوشش یہی ہوتی ہے ہماری۔ تو جو اپنے آپ کو عادی بنائے اس کا وہ بدن جو وہ عادی ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فیضان سنت میں آپ نے مختلف ٹیسٹ کروانے کی ترغیب اشارت فرمائی ہے، الحمدللہ میں نے بھی یہ ٹیسٹ کروا لیے ہیں، مگر اب کولیسٹرول ہائی یعنی 242 آیا ہے، آپ مجھے کیا احتیاطیں اور مدنی پھول اشارت فرماتے ہیں؟
دیکھیں ٹیسٹ کروانے سے فائدہ ہوا نا کہ ایک چیز اندر پل رہی ہے تو وہ سامنے آ گئی، تو 242 ہائی ہے لیکن یہ ابھی خطرے سے باہر ہے، اگر اس کی مطلب جو نارمل رینج آپ کی ہوگی غالباً وہ 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، یہ 242 لیکن یہ ہائی رسک میں غالباً ابھی نہیں ہے، یہ لو رسک میں شاید، یہ تو احتیاط تو خیر سب کو کرنی چاہیے اور آپ کو زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس میں چکنا ہٹ جو ہے نا، یعنی ہر وہ چکنی چیز جو جمتی ہے، جیسے تیل، ہر تیل جو جمتا ہے وہ نہیں استعمال کرنا، آئل جو ہے وہ اپنے اولیو آئل، زیتون شریف کا تیل، زیت جس کو بولتے ہیں، یہ کھانے میں رج نہیں ہے، لیکن اس کا کھانے کا طریقہ بھی بولتے پکا کر نہیں، کچا کھاؤ، ارے کوئی بھی چیز جسے کہ آئے اس میں اوپر سے چمچ سے ڈال کر، اس سے وہ پریشانی ہی ہوتی، کچا زیتون کا تیل کھا کے دیکھ لیا، میں نے کھایا وہ پریشانی نہیں ہوتی کہ جیسے بھائے گا نہیں یا وہ ایسا نہیں ہے، کھایا جاتا ہے، تو یہ ڈال کے اوپر سے مزے سے کھائے، تو یہ کہا جاتا ہے کولیسٹرول کو مزید کاٹتا ہی ہے۔ باقی عام طور پہ جتنے بھی تیل ہمارے یہاں بازاروں میں ملتے ہیں نا تو یہ وہ رسکی ہی ہوتے ہیں، جیسے کورن آئل نقصان نہیں کرتا کولیسٹرول کے مریض کو کہا جاتا ہے، لیکن مصیبت یہی ہے کہ کورن آئل فراہم کیسے کیا جائے، نہیں بلا وجہ نا کراچی کی بات کر رہا ہوں, کسی کے پاس کوئی عیسائی بھائی گئے لینے کے لیے, میرے ہی لیے غالباً لینے گئے تھے, اپنے ہی قریب عیسائی بھائی تھے اندر کے ہی اپنے, وہ لینے گئے ہوں گے کورن آئل چاہیے, تو وہ دکاندار نے داڑھی اور امامہ دیکھا تو بولا مولانا یہ ہوتے ہیں بعد سے, مولانا آپ سے کیا جھوٹ بولنا تھا, ہم لوگ کورن آئل بول کے بیچتے ہیں, کورن آئل ہوتا نہیں ہے تو مہنگا ہوتا ہی ہے, تو ہم یہی تیل کورن آئل کو کہہ کر دے دیتے ہیں, کولیسٹرول اس سے ہوگا یہ کورن آئل نہیں ہے, اس نے بتا دیا کہ ہم اس طرح دھوکہ کرتے ہیں. اب ظاہر پہچان تو ہے نہیں کہ کورن آئل ہے یا نہیں ہے, دیکھ کر کیسے ہمیں پتا چلے, اور جو یہ دکاندار پر اعتماد کے یہ جو بولے. اچھا پھر یہ تیل بھی مصیبت یہ کہ بنولے کا تیل یا تل کا تیل یا فلاں کا تیل یہ بھی نہیں ہوتے, یہ بھی پتا نہیں پام آئل اور کیا کیا ہے اس طرح کے جو آئل آتے ہیں نقصان دہ, یہ مطلب پتا نہیں لاکھوں کروڑوں ٹن مطلب یعنی کہ یہ منگوائے جاتے ہیں وہ مطلب, اور وہ تیل قوم کو کھلائے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک مطلب یہ درد بھری داستان ہے اس کی, مطلب جو بیماریاں طرح طرح کی آج ہم لوگوں کو ہو رہی ہیں نا, کوئی چیز خالص نہیں ملتی, خالص کہہ کر مطلب یہ بیچی جاتی ہیں, یعنی ہر چیز مراد نہیں ہے میری خالص نہیں ہوتی, لیکن تقریباً پانی بھی خالص نہیں ہوتا, منرل واٹر کہہ کر نل سے بھر کے پلا دیتے ہیں, بولتے منرل واٹر ہے ہر جگہ کی, ہر ملک کی بات نہیں کرتا لیکن کئی ملکوں میں وہ نظام ملے گا آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں, اس طرح مطلب یعنی کہ ایک بار کچھ سال پہلے ڈبا جو ہے کین یہ ہم بھرواتے تھے منرل واٹر کا, تو ہمارے پاس ایک مطلب حارث تھا پولیس والا تھا, اس نے کہا کہ یہ میں نے بھی کام کیا ہے, یہ کوئی منرل واٹر تھوڑی ہوتا ہے, ہم لوگ نل سے بھر کے دے دیتے تھے, منرل واٹر کا وہ لیول لگا رہتا ہے, آدمی کیا کرے, باقاعدہ چور کمپنیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ منرل واٹر نہیں ہوتا, اور فلاں کمپنی اب اس میں بھی ایک دوسرے کو بھی برا بھلا کہتے ہوں گے, ڈیگریڈ کرتے ہوں گے, اعتماد کس کا کرے آدمی, لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا, بعض جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں جہاں سختیاں بہت ہوتی ہیں وہاں اس طرح کی اندھی نہیں چل سکتی, بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن مطلب یہ کہ اتنی ملاوٹیں کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو, ہر طرح سے مطلب ہے کہ بس وہ دھوکہ دینا ہے پیسے کمانے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد,
میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ ابھی جو آپ کو سفر مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی تو حرمین طیبین میں سے کسی ایک کا کوئی واقعہ ارشاد فرما دیجیے.
ہاں یہی واقعہ کہ مجھ جیسا گناہگار مدینہ پہنچ گیا, مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے یہ واقعہ ہے, واقعہ ہے میں پہنچ گیا مدینہ, سچ مچ پہنچ گیا تھا الحمدللہ, اگرچہ بہت تھوڑا وقت ملا, کہ مجھے میں نے ترکیب یہ بنائی تھی کہ مجھے اس طرح جانا ہے کہ میرا مدنی مذاکرہ نہ چھوٹے, ہفتے کو میں مدنی مذاکرے میں حاضری دے سکوں, یوں ہم نے چار پانچ دن کا تقریباً یہ بنایا تھا جدول, مکہ شریف میں اتنا رہنا ہے, مدینہ شریف میں اتنا رہنا ہے, اور اس طرح بس بقی جنت البقی میں جگہ نہ ملی تو مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنا ہے, یوں میں مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہوا. پچھلے ہفتے کو جمعے کو رات میں میں پہنچ گیا تھا, اور ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہو گیا میں.
صلی اللہ علی محمد. یہ بات بھی میری ایک مدنی مشورے میں ہوئی تھی کہ یہ جو سفر مدینہ ہوا یہ چند دنوں کا ہوا, یہ چند دنوں کے ہونے کی جو ایک بنیادی وجہ تھی کہ مدنی مذاکرہ ہے, کہ مدنی مذاکرہ میں ہونا ہے. تو میں یوں ترغیب کے طور پر اسلام بھائی کا عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سوچ ہے, ایک مزاج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ذمہ داری ہے یا یہ ایک کام ہے اس کام کو بھی ہمیں کس انداز سے کرنا ہے اور دیگر چیزوں کو بھی کیسے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ دعوت اسلامی کے یہ دینی کام, یہ دینی خدمات, اس کو بھی اپنے مطلب کہ اہمیت دے کر کرنا چاہیے اور اپنے جدول کو اس انداز پر لے کر چلنا چاہیے کہ ہمارے یہ اہم ترین بھی جو دینی کام ہیں یقیناً اس سے ہمارا اور جو کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنا جدول بنائیں. تو یہ پچھلے دنوں بھی ہمارا مدنی مشورہ جاری تھا, اس میں یہ موضوع لیا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ بہت مختصر سا یہ سفر رہا اور اس کے پیچھے مدنی مذاکرہ ہے. تو میری تو اس طرح تمام اسٹیپوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اندر اللہ کرے کہ ایسا احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام کو کرنا ہے, اور جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو بھی ہم نے کس طرح نبھانا ہے تو اس کو بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اور یہ اس وقت ہمارے سامنے ایک ماڈل آیا, ایک رول ماڈل آیا کہ کتنا مطلب کہ یہ مختصر سا سفر رہا اور کتنے کہہ سکتے چند گھنٹے رہے مدینہ منورہ میں, چند گھنٹے ہی کی گھڑیاں جو حاضریاں رہیں وہ رہیں, اللہ پاک قبول فرمائے.
وہاں ایک سانس بھی مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. ایک سانس بھی مدینے میں مل جائے تو وہی سمجھو پوری زندگی کا حاصل ہے.
علی ریاض پتوں کی سرچ کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ان کو والدین کو پکارنے کے لیے کیا سکھانا چاہیے, جیسے آج کل پاپا بابا یا ابو اس طرح کچھ رہن میں فرمائیں.
اب یہ کہ خاندان میں جو رائی جو, اب یہ ہم اپنی والدہ کو ماں بولتے تھے, ابو کو پاپا سنا تھا, میں نے تو والد صاحب کو یوں ڈیڑھ دو سال کا تو وفات پا گئے تھے, یوں مطلب یہ کہ اب آج کل ماں کو مما بول رہے ہیں, ممی پہلے بولتے تھے بیچ میں کچھ عرصے پہلے, اب ممی کو مما بولتے ہیں اور باپ کو کوئی ابو بولتا ہے کوئی ڈیڈی بولتے ہیں اور پاپا بھی بولتے ہیں, ہم لوگ تو پاپا کھاتے ہیں, پہلے توس بولتے تھے اس کو ہم, اب پاپا بولتے ہیں, تو اب لوگ اس کو ابو کو پاپا بولتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کوئی شرعی حکم تو لگے گا نہیں. اچھا پھر انگلش والے اپنے انداز میں بولتے ہوں گے, تو سندھی والے کچھ بولتے ہوں گے, پنجابی کچھ بولتے ہوں گے, تو جو مطلب مہذب لفظ ہو تو بولنے میں حرج تو ہے نہیں. مجھے امی ابو یہ الفاظ پسند ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بولا جائے, لیکن ظاہر میری پسند ہے, اس کا مطلب دوسرے ناجائز ہو گئے یہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا آرڈر پر ایک مخصوص ریٹ پر ایک خاص مدت تک لکڑی سپلائی کا معاہدہ کر کے کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں لکڑی کی قیمت بڑھنے پر خریدار سے معاہدے سے زائد رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟
ایک تو ہوتی ہے بے یعنی سودا, ایک ہوتا ہے معاہدہ, دونوں میں فرق ہے. سودا توڑ نہیں سکتے, اس کی بھی صورتیں ہیں, اور معاہدہ جو ہے یہ توڑا جا سکتا ہے. تو اب جیسے کہ اب لکڑی کا معاہدہ ہوا کہ اتنے عرصے تک ہم آپ کو دیا کریں گے اس دام میں, لیکن اب یہ کہ مل مہنگی رہی ہے یا نفع بہت کم ہو گیا ہے افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ معاہدہ توڑا جا سکتا ہے. گاہک کو کہہ دیا جائے کہ اب میں معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ کو مطلب یعنی کہ اس ریٹ میں نہیں دے سکتا، اب چاہیں تو اب اس ریٹ میں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہ بہت سارے کاروبار میں اس طرح کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ساؤ کا سودا طے بھی ہو جاتا ہے، مختلف انداز میں سودا طے ہو رہا ہوتا ہے، رقم جمع کروائی جاتی ہے. تو اب یہ تو ایک معاہدے والی صورت کے صرف وعدہ کرنا، اس پر آپ نے اشارت فرمایا، بجا فرمایا ہے، اگر مکمل اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ ساری تفصیلی صورتیں اگر دارالفتاء علیہ سنت میں بیان کر کے اپنی مخصوص صورت کا بیان لیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
اس میں ناجائز صورتیں تو ہوتی ہی ہوں گی ظاہر ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہوگا، جھوٹ بھی چلتا ہوگا، اور کیا کیا طے ہو چکا ہوتا ہوگا، وہ سودے کی بھی صورتیں بن گئی ہوتی ہوں گی.
جی
جیسی کوئی صورت ہو نا، جیسا سوال بنا کر دارالفتاء اہل سنت سے یا تو جواب لے لیا جائے، یا آپ خود اس کی صورتیں اگر ارشاد فرما دیں تو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی.
جی فی الوقت تو سامنے نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کاروبار مختلف ہوتے رہتے ہیں، جیسے دودھ کے کاروبار میں بندی کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو کافی ساری صورتیں ہوں گی اس کی. تو اس لیے ایک صورت تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمائے معاہدے کی، لیکن اب وہ معاہدہ ہوا بھی ہے نہیں ہوا، طے ہو چکا ہے اور غلط انداز میں طے ہوا ہے، تو وہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخصوص صورت ہے اسے دارالفتاء علیہ سنت میں بیان کر کے اس کا جواب لے لیں.
اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. نجیب بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی گالی دینے کی عادت ہو تو کیا کرنا چاہیے، گالی کا دینے کی جو عادت ہے یہ کس طرح دور ہو اس کی؟
توبہ کرے. جو گالی میں تو حقوق العباد کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی بندے کو گالی دی اس کو، تو اب یہ کہ گناہگار اللہ کا تو ہوا یہ، اس بندے کی اک تلفی یوں ہوئی کہ اس کی دل آزاری ہوئی، اس کی توہین ہوئی مسلمان کی، کو گالی دی، اس سے معافی بھی مانگے، اللہ سے ڈرے، اس کے عذابات پر غور کرے، اللہ کی ناراضی سے خود کو ڈرائے. اور گالی بالکل نہیں نکلنی چاہیے، زبان کٹ جائے لیکن گالی کیوں نکلے یار، گندی گالی لوگ دیتے ہیں سلام کی جگہ معاذ اللہ وہ گالیاں ہوتی ہیں ان کے زبان پر، تو بالکل اس کی عادت نکالنی چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں کو مسافر بنیں گے، اللہ کرے گا یہ غلط عادتیں نکل جائیں گی، لیکن یہ کہ توبہ تو کرنی ہوگی. اور جن جن کو گالی دی ان کو پتا ہے ان کا دل دکھانے والی بات کی ہے تو ان سے معافی تو مانگنی پڑے گی. یہاں تک کسی کو کہ کمینہ گدا ہے نا، اس طرح بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان کی توہین ہے، یہ بھی گالی ہے، اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی، برا تو لگے گا نا. آدمی اپنے اوپر سوچے نا کہ مجھے کوئی یہ لفظ بولے جو میں اس کو گدا کہہ رہا ہوں، یا کوئی اسی طرح کا بے وقوف کہہ دیا، بے وقوف. اب ایک تو نا استاد نے بے وقوف کا شاگرد کو اس کو ایک سرزنش کے طور پر بطور سزا، یا اس کو مطلب ڈراوے کے طور پر، یا ابھارنے کے لیے، وہ ایک الگ صورت بن سکتی ہے. لیکن جنرلی اگر کسی کو کہا کہ یہ بے وقوف ہے تو یار، تو اس کو برا تو لگے گا نا. اب یہ برا لگنے والی اگر صورت پائی جا رہی ہے تو اس سے معافی تو مانگنی ہوگی، اس کا دل دکھا ہے نا، اور توبہ بھی کرے کہ گالی دینے سے خود منع کیا گیا شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گانا نوید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنات انسان سے 9 گنا زیادہ ہیں، پھر بھی جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور جنات اور انسان کیا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟
رہتے ایک ساتھ ہی ہیں، نظر نہیں آتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ مسلمان جو کھانا کھاتے ہیں ان کے دسترخوان پہ بھی یہ شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں، ڈرنا نہیں. یہ ہر جن نقصان نہیں کرتا، جیسے ہر انسان ایک دوسرے کو نقصان نہیں کرتا، ہم انسان لاکھوں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں نا، ابھی فیضان مدینہ میں رش لگا ہوا ہے تو سب ایک دوسرے کو کھا تو نہیں رہے نا. کوئی کوئی ہوتا ہے جو اس میں ہو سکتا ہے کوئی کسی کے جیب پر تکا ہوگا، کسی نے کسی کے موبائل پر نظر کی ہوگی کہ ابھی باہر نکلے گا اس کا موبائل، ایک قیمتی، وہ ایک الگ صورت. تو جیسا کہ اب ویلا ہوتا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، واشروم بھی ہوتا ہے نا اس میں، یہ واشروم بھی اس میں یہ ہزاروں لاکھوں جمع ہو گئے، بعض واشروم جیسے گندے بدبودار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ. تو اسی طرح جنات میں بھی سب ایک دوسرے کو، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مل کے ہی یہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں رہتے ہیں، چھتوں پہ رہتے ہیں، واش روم میں جانے میں بھی تو دعائیں ہیں نا اس کی، بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ ستر بھلے کپڑا ہٹ گیا لیکن وہ ان کو نظر نہیں آئے گا، بسم اللہ پڑھ لے اور پھر اگر کپڑے کھولے تو ان جن کو نظر نہیں آئے گا، ورنہ جنات جو ہے ان چیزوں سے کھیلتے ہیں یہ واش روم میں. تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، ان خبیث جنوں اور جنیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس دعا کا مطلب یہ ہے. اگر یہ دعا یاد نہیں تو خالی بسم اللہ کہہ لیں گے تب بھی پردہ ہو جائے گا ان سے، بچت دعا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ واش روم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اللہ کے نام کی برکت سے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے نہیں گیا تو اب اس کو لپٹ جائے گا، چپٹ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. ہر جن اس طرح پاورفل نہیں ہوتا کہ نقصان کرے. شیر بھی اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک اس کو کھانا نہ ہو یا کوئی ان کو تکلیف نہ دے، خالی خالی مار کے پھینک نہیں دیتا، کوئی وجہ ہو. حالانکہ شیر کتنا خطرناک ہے، یوں جانور بڑے بڑے خطرناک جانور بھی ہر صورت میں انسانوں پر حملے نہیں کرتے، نہ دوسرے جانوروں پر حملے کرتے ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اوراد و وظائف پڑھتے رہے. شجرہ شریف جن کے پاس ہو، کسی کے مرید ہیں تو اپنے پیر کے شجرے میں جو ورد وظیفے ہوتے ہیں حفاظتوں کے وہ پڑھتے رہنا اچھا ہے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شیطان سے، چور سے اور جنوں سے حفاظت ہوگی. حصار جو پڑھنے کا طریقہ کبھی کبھی میں اسکرین پہ بتاتا ہوں، وہ شجرے میں بھی ہمارے لکھا ہوا ہے، تو وہ پڑھ کے آپ پھیر لیں، انشاءاللہ یہ چیزیں نقصان نہیں کریں گی. گھر میں تلاوتیں ہوں گی، درود و سلام ہوں گے تو انشاءاللہ مطلب یہ چیزیں نقصان نہیں کریں گی. اگر وہ گانے باجے ہوتے رہتے ہیں جن گھروں میں، وہ گناہ بھرے چینلز پر یہ مطلب بے پردگیاں رو رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ زیادہ تر نقصان کی صورتیں بن جاتی ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، گناہوں سے بھی بچائے ہم کو. اصل بیماری تو گناہ کی ہے، اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں. بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مبارک ہو آپ کو، آپ کے بچے کی شادی تاریخ سے ہو رہی ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ بڑا اداس ہے اور آپ چپ چپ خاموش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
سراج بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں پریشان ہوں. میری پریشانی کا عالم یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشیاں دکھائی ہے اور میں خوش بھی ہوں، پر پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا گونگا بیرا ہے. تو میں یہ سوچ میں مبتلا ہوں کہ اس کی نکاح کس طرح ہوگی. عموماً لوگوں کے بچے سن سکتے ہیں، نکاح کا جواب دے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں.
سعید بھائی آپ پریشان نہ ہوں، یہی سوال ہم دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا حل بتا دیں گے کہ کس طریقے سے نکاح ہوگا آپ کے بچے کا.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جن کے بچے گونگے بیرے ہیں تو ان کا نکاح کس طریقے سے ہوگا؟
اللہ اللہ، نکاح جس طرح بول کر ہوتا ہے اسی طرح گونگے کے اشارے سے بھی ہو جائے گا. گونگا بولنے پر تو قدرت نہیں رکھتا، نہیں وہ اس طرح کا اشارہ کرے جس سے یہ اشارہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ اشارہ نکاح کے تعلق سے کر رہا ہے کہ جیسے کہ میں نے قبول کیا اس طرح وہ اشارے سے کہہ دے, جبکہ قاضی یہ پوچھ رہا ہے اس کو اور اس کو یہ پتا ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے, اشارے سے اس کو سمجھا دیا تو یوں اشارے سے بھی گونگے کا نکاح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر ظلم کرے تو ہم کو اس سے بدلہ لینا چاہیے یا معاف کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. حدیثوں میں مت اس کے فضائل ہیں کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے, جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. اس کے لیے اچھی بشارتیں ہیں, جنت کی بشارتیں, بے قیامت کے حساب کی آسانیوں کی بشارتیں, اس طرح کی روایتیں ہیں. مطلب معاف کر دینا یہ کار ثواب ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے, جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے, اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حصول علم کے کیا کیا ذرائع ہیں؟
بہت سارے ذرائع ہیں. اچھی صحبت, انہیں اہل علم کی صحبت, دینی کتابوں کا مطالعہ یا کسی دینی ادارے میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم پڑھنا, اس طرح کے جیسے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ بھی حصول علم کا ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات, مدنی قافلے, یہ سب علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع اب تو آسانی سے, یہ آسانی سے میسر ہے. پہلے علم دین حاصل کرنا آسان نہیں تھا, بڑے بڑے سفر کرتے تھے لوگ, اور سفر کی یہ جو آج کل سہولتیں ہیں وہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن علم حاصل کرتے تھے. اور بہت کچھ لکھ لکھ کر کتابیں دے گئے ہمیں, ان میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم چھاپ نہیں سکے. اس وقت نہ پریس تھے نہ کاغذ تھے, پھر بھی یہ پتوں پر چمڑوں پر کس طرح لکھتے تھے. علم کا شوق ہوتا تھا, آج کل دنیاوی علم کا شوق زیادہ ہے, دینی علم کا بہت کم رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ کہ ایک انار اور 100 بیمار, اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجئے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کا اندھا ٹوٹ جائے تو مدینہ پاک کی بقیع شریف میں دفن کرائے تو یہ کیسا ہے؟
اچھا, ایک انار 100 بیمار, یہ ایک مطلب ضرب المثل کہتے ہیں اس کو, یعنی محاورہ ہے, یعنی چیز تھوڑی ہو اور اس کے خریدار زیادہ ہوں, اس کی مانگ زیادہ ہو, ہو کم, وہ ایک انار 100 بیمار, یہ ایک محاورہ ہے. اور یہ کہ دانت اگر کسی کا ٹوٹ گیا اور اگر واقعی ممکن ہے کہ جنت البقیع میں وہ دفن کیا جا سکتا ہے تو بھلے کر دے, اچھا ہے. حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بال ناخن وغیرہ مدینہ شریف گئے تھے تو چھوڑ آئے تھے, اسی کو دے دیے ہوں گے کہ ماں مدینہ میں کہیں اس کو دفن کر دینا. اور فرمایا کہ اب میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا, کہ میں پورا بدن تو مدینہ میں ظاہر زمین میں اتارنے سے رہا, زندہ زندہ تو نہیں ہو سکتا, تو میرے بدن کا کچھ حصہ میں نے زمین میں اتارنے کے لیے دے دیا کہ مدینہ میں یہ دفن ہو جائے. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت صاحب ایک جنرل لوگوں کو پرابلم ہے کہ صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے کان میں اذان کی آواز بھی آتی ہے لیکن جماعت مطلب وہ نہیں اٹھا جاتا، اس کے لیے رہنمائی فرمائیں.
ہزار سستی ہے یہ، اور جماعت تو واجب ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور وہ مطلب بلکہ قضا ہی کر دیتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، تو بالکل اذان ہو گئی تو اب اور اٹھنے پر قادر نہیں ہے جماعت کے لیے کہ آنکھ لگ جائے گی تو سوتا رہ جائے گا، پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور جماعت لے، ورنہ یہ گناہگار اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے. جو نوکریاں کرتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مڈ نائٹ، جو جاتے ہیں صبح سویرے فجر سے پہلے نکل جاتے ہیں، آخر ان کی بھی تو آنکھ کھلی جاتی ہے نا، نماز پڑھنے والے کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ احساس نہیں ہے. یہ حضرت محدث مبارک پوری حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ جو اس طرح مطلب نماز کے ٹائم پہ سوئے رہتے ہیں ان کے لیے کہ کوئی اچھا عالی شان کمرہ ہو، ہے نا، آرام دہ پلنگ بھی ہو، اور وہ اس کو کہہ دیا جائے کہ بھلے اس میں آپ سو جائیں لیکن یہ کہ اس کمرے میں ایک سانپ ہے، تو یقیناً مطلب سانپ کا سن کر تو کیسا آرام دہ ایئر کنڈیشن روم ہو نیند نہیں آئے گی. یہ نماز کے لیے جو نہیں اٹھتے اور بلا عذر سوئے رہتے ہیں ان کو قبر کے سانپوں سے ڈرنا چاہیے، قبر کے بچھوؤں سے ڈرنا چاہیے کہ قبر کے سانپ اور بچھو اس دنیاوی سانپ سے تو ظاہر ہے کہ کروڑوں کروڑ درجے خطرناک ہیں. یہ کیوں چین کی نیند آ جاتی ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے؟ احساس، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے. جیسے میرا نوکری والا پہنچ جائے گا صبح 4 بجے ڈیوٹی ہے، 3 بجے 5 بجے وہ پہنچے گا، احساس ہے اس کو نہیں جاؤں گا میری تنخواہ کٹ جائے گی، میرے نوکری کون رکھے گا؟ لیکن افسوس کے مطلب یہ کہ وہ جماعت لینے کا احساس نہیں ہے، اور یوں مطلب یہ جماعت کے ٹائم پر بندہ جو ہے وہ سویا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں تے آ جائے اور منہ بھر نہ ہو تو نماز اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟
نماز کی حالت میں قے ہونے کے حوالے سے کوئی صریح جزیہ تو نہیں ملا، لیکن یہ کہ چونکہ وضو منہ بھر کے سے ہی ٹوٹتا ہے اور یہ بتایا کہ یہاں منہ بھر کے نہیں ہے تو کوئی ناپاکی کی صورت تو ہے نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹا ہو، اور یہ ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹے، تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ اس نماز ٹوٹے گی نہیں.
نہیں ٹوٹے گی
کیونکہ یہاں وضو نہیں ٹوٹا تو یہاں نماز ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
اچھا اچھا، ہاں ظاہر ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا جبکہ منہ بھر قے نہیں ہے تو نماز کیوں ٹوٹے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، موزوں کے اوپر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میری اور میرے والدین کی امت کی دعا کر لیجیے.
موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، ہر موزے پر مسا نہیں ہوتا، موزے کی اپنی مطلب شرائط ہے کہ وہ موزہ کیسا ہو، تو اگر وہ شرائط کے مطابق موزہ ہے تو اس کا پھر مسئلے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں سیدھے پاؤں کی پشت یعنی اوپری حصے کے سرے پر اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیاں الٹے پاؤں کی پشت یعنی اوپری حصے کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم 3 انگل جتنا کھینچ لی جائے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائے. اب اس میں یہ ذہن میں رہے کہ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، پانی سے وہ تر ہو. ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی اس سے مسا جائز ہے، اور سر کا مسا کیا اور ابھی ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ کافی نہیں بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لے. کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں. یہ بہار شریعت دوسرا حصہ پیج نمبر 366 پہلی جلد دوسرا حصہ پیج نمبر 366 یہ بہار شریعت میں مزید تفصیلات بھی ہیں مسئلے کی. تو یہ پورا باب پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کی صورتیں سامنے آ جائیں. ہر موزے پر مسا نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا. عام طور پر جو ہم یہ کپڑوں کے موزے پہنتے ہیں نا پتلے پتلے یہ اس سے مسا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں تو بعض لوگ اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں, مثال کے طور پر جزاک اللہ خیرن کثیرن فی الدارین یا کثیرن فی الدنیا والآخرہ, اس طرح کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ آیا اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب بھی عنایت فرما دیں. میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں.
جزاک اللہ خیرہ حدیث میں یہ الفاظ تو پڑے ہیں کہ اس نے پورا شکریہ جیسے ادا کر لیا غالباً یہ ہے. اب کثیرہ اور یہ الفاظ بعض بولتے ہیں جو عربی کے اعتبار سے غلطی نہیں ہوتی اس میں اور بول رہے ہوتے ہیں. مجھے اس کا میں نے پڑھا نہیں ہے مزید کوئی اس کے آیا جزاک اللہ خیرہ کے علاوہ بھی الفاظ ہیں یا نہیں. حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو احسان کرنے والے کے لیے یہ کہا جزاک اللہ خیرہ تو پوری ثنا کر دی. یہ حدیث پاک میں. اب وہ کثیرن کثیرہ اور یہ جو بولتے ہیں,
بولنے میں تو مسئلہ نہیں ہے, بول تو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی ممانعت کی صورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ بس عربی کے اعتبار سے ٹھیک بھی ہونا چاہیے, موقع محل بھی ہونا چاہیے. وہ عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات کلمات لگا دیتے ہیں جن کا سر پر کچھ ہوتا نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان
اللہ
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا
إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم,
ورب العرش العظيم,
لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان
الله
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا
الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا
أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنا سننے کا سلسلہ ہوتا ہے اور کارکردگی بھی بیان کی جاتی ہے. اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا ہے اور پچھلے ہفتے کے جو رسالے کی کارکردگی ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار،
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محمد اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی سعادت دے، اور اسے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد.
نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. عقیقے کی 25 سنتیں اور آداب، چار چیزیں جنہیں دفن کرنے کا حکم ہے. امامے کی 25 سنتیں اور آداب، انگوٹھی کے ضروری احکام. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو، رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ روٹی کا احترام کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ روٹی کا احترام، پاکستان اسلامی بھائی 14,10,109، پاکستان اسلامی بہنیں 10,259، اوورسیز اسلامی بھائی 32,438، اوورسیز اسلامی بہنیں 19,619، مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,62,425.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین سے سوالات اور ان کے جوابات، آئیے اس کی تفصیل بھی دیکھتے ہیں.
19 نومبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، صاحب سر النبی یعنی رازدار نبی کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو. سوال نمبر 2، امامے کے ساتھ جمعہ پڑھنا کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ جواب، 70 جمعوں کے برابر. سوال نمبر 3، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب، جنگ صفین میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، سفیان رضا اتاری لاہور، محمد سہیل سرور اتاری شیخو پورا، بنت غلام محمد اتاریہ کراچی، ابو معاویہ گجرات، ابو امجد احمد علی اتاری بن صلاح الدین چھاچھرو تھر پارکر، بنت عثمان رضا انجم اسلام آباد، بنت اکبر خیبر پختونخوا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام ابو امجد احمد علی اتاری بن صلاح الدین چھاچھرو تھر پارکر. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ.
احترام.